إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کی بھلائی کے لیے اور انسان کی آخرت کی کامیابی کے لیے رہبری ہے بلکہ ایک ایسا دین ہے کہ اس میں انسان کی دنیا کی نجات کے بھی اصول بتلائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن اس آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو دنیا میں رکھا گیا ہے، اور جہاں آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے وہیں انسان کو دنیا کے لیے بھی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سارے اسباب اور وسائل عطا فرمائے، اس کو بہترین جسم دیا، دیکھنے سننے اور بولنے اور سمجھنے کی طاقت دی، اس کے اطراف وہ ساری نعمتیں بکھیر دیں جو ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ہر وہ چیز جو اس کو چاہیے اس کے اطراف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ایک انسان ان کا اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر ان کو حاصل کرے، ان کا حصول کرے، اور اس کے بعد میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں، اللہ کی پسند میں، اللہ کی رضا کی خاطر ان کو صحیح طور سے استعمال کرے تاکہ آخرت میں اللہ کے نزدیک یہ مقبول بندوں میں سے ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کی منزل آخرت ہے لیکن سفر اس کو دنیا میں کرنا ہے، اور سفر کے لیے سواری ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں ہونے والی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کو اسباب جمع کرنے پڑتے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ اس کی حاجتیں ہیں بلکہ اس پر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ اس کی ضرورت ہے سب کچھ دیا ہے، اور اس کو انسان کو یہ رہبری دی کہ ان کو کیسے حاصل کرے۔ بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے بعض کو اللہ نے بتا دیا کہ جائز ہیں، بعض کو بتا دیا کہ جائز نہیں ہے۔ اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے کا طریقہ انسان شریعت کی روشنی میں دیکھتا ہے، اور اگر وہ نہیں دیکھے گا تو پھر آخرت کے اس انجام میں یا آخرت کے سفر میں وہ ناکام ہو جائے گا، اس کا انجام برا ہوگا۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ ہی پر توکل رکھو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ دنیا کی یا آخرت کی کامیابی اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مدد کرے تو ساری مخالفتوں اور سارے مسائل کے باوجود مسائل حل ہوتے ہیں، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ ایمان کا یہ پہلو ہے کہ جو ایک انسان کو بتاتا ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے، لیکن جہاں ایمان ضروری ہے وہاں پر شریعت اور سنت بھی ضروری ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ پر کامل بھروسہ رکھے، توکل، اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے۔ اسلام جو ہے دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے۔ دنیا میں ایک طرف ناکام لوگوں میں وہ ملیں گے جو اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ملیں گے کہ جو دنیا میں بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر ساری کامیابیوں کو مانتے ہیں کہ ہم نے کیا سب کچھ. تو یہ دونوں جو ہیں دونوں گمراہیاں ہیں، دونوں غلط ہیں. اسلام یہ ہے کہ ایک انسان توکل کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی جمع کرے، لیکن اسباب کو کوشش کی حد تک رکھے، ایمان میں داخل نہ کرے. اسباب کا حکم، مینز کا حکم انسان کے جسم کے لیے، اور ایمان کا اور توکل کا حکم انسان کے قلب کے لیے. تو دونوں کو جمع کرنے کا نام اسلام ہے. بہت سارے ہمارے دائی جو دعوت دیتے ہیں دین کی، اور جن کی دعوت میں بہت اہم حصہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی موت بیماری شفا سب اللہ دیتا ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک حق بات ہے، اس کی دعوت ضروری ہے. لیکن بعض اوقات توکل کی دعوت میں غلو انسان کو بے عملی کی طرف، اور اس کے بعد میں نتیجتاً مکر و فریب اور حلال اور حرام کے ایک کرنے کی طرف لے جاتا ہے. دین ایسا ہے کہ آپ ایک چیز میں اگر گڑبڑ کرو گے تو دوسری گڑبڑ میں بھی پہنچ جاؤ گے. اگر غلو ہو جائے توکل میں، اور ایک انسان توکل کو یہ سمجھ لے کہ اسباب کو چھوڑ دینا، بس اللہ اللہ کرنا، یہی دین ہے، کام دھندا چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، بس ایک اللہ پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو، اگر اسی کا نام دین ہے، تو پھر شروعات میں توکل ایمان کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ایمان ہوتا ہے. لیکن اس میں جو غلو ہے، اگر اس میں حد پار کر دے آدمی، ایکسٹراڈنری کچھ کرنے لگ جائے، ایگزیجریشن اس میں کرے، تو پھر ایسا تشدد اور ایسا غلو بعد کے دور میں جب اس کو بھوک لگتی ہے، اب کوشش کوئی بھی ولی بھی ہو بھوک تو لگے گی اس کو، تو اللہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہے، لیکن اب بھوک لگی تو پھر کوشش نہیں کرتا ہے، تو پھر دھوکے دینا اور دوسروں کے مال ہڑپنا شروع کر دیتا ہے. جب مسائل آتے ہیں، جب حاجت پیش آتی ہے، تو پھر اسباب اختیار نہیں کرنے کی وجہ سے پھر انسان شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، اور پھر دوسروں کے مال ہڑپنا، دوسروں کو دھوکا دینا، مکر و فریب کرنا، پھر ہر قسم کی حرام چیزوں کے اندر پڑنے والا بن جاتا ہے. تو جو دین ہمارا ہے، وہ دین کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اور اپنے ہاتھ پاؤں جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں ان کا بھی استعمال کیا جائے. ایک وہ لوگ ہیں جو بولتے کیا کام کو نہیں جائیں گے تو اللہ کھلاتا کیا، تو ایسے لوگ ہیں، یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں کوئی کام کو جانے والا تھا نہیں، اللہ نے 9 مہینے تک اس کو زندہ رکھا. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے اللہ تعالی انسان کو باقی رکھ سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے، ترقی دے سکتا ہے، بغیر کسی سبب کے. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے جو اللہ نے ان کو صلاحیت اور اسباب دیے ہیں، جو مینز اور کیپیسٹیز ان کو دی ہیں، ان کو بندے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کریں، کوشش بھی کرے، اللہ پہ بھروسہ بھی رکھے. ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نام دین ہے. بہت سارے بھائی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیشہ جو ہے آخرت 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 کی کامیابی، آخرت کے لیے کوشش، دنیا کا بھی اسلام میں کچھ ہے کہ نہیں؟ بلا شبہ اسلام میں ہر اعتبار سے ہم کو رہبری ملتی ہے. آج کا جو ہمارا درس ہے، وہ ہم اسی موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے کہ بار بار انسان آخرت کی باتیں سنتا ہے، اسی طرح سے دنیا میں زہد کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے ذہن میں بعض اوقات یہ غلط تصویر بن جاتی ہے اسلام کی، کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کچھ مت کرو، آخرت میں کرو، آخرت کے لیے کرو، دنیا چھوڑ دو، اور مال اچھا نہیں ہے، مال برائی ہے، مال بھی مت رکھو. تو یہ جو چیز ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا وہ پہلو جو دنیاوی اعتبار سے انسان کو رہبری دیتا ہے، اس کا بھی سامنے رہنا ضروری ہے. تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسی دوسرے پہلو کے متعلق، جو دنیاوی حقوق اور دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اسلام کی رہبری جو ہم کو ملتی ہے، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اختصاراً ان چیزوں کو دیکھیں گے. سب سے پہلی بات جو میں نے بیان کی کہ اسباب اور توکل دونوں کو جمع کر، کوشش اور اللہ پر بھروسہ، ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا، اس بارے میں قرآن و سنت کی ہم کو کیا رہبری ملتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، دو حدیثیں میں آپ کو ذکر کروں گا، ایک آیت بعد میں ذکر کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. امام احمد، امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل کرو، ویسا بھروسہ رکھو جیسا کہ بھروسہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھوسلوں سے اور شام کو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. اتنی عمدہ مثال ہے یہ ان دونوں چیزوں کے جمع کرنے کی کہ اس میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب الکلم میں سے ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور اسباب دونوں کو جمع کر دیا ہے اس حدیث میں. آپ دیکھیں پرندے جو ہیں، پرندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ تم ویسا اگر اللہ پر بھروسہ رکھو جیسا کہ رکھنا چاہیے تو کیسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. پرندے جمع کر کے رکھتے ہیں، نہیں جمع کرتے ہیں، روزانہ صبح نکلتے ہیں شام کو لوٹتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پورا بھروسہ اللہ پر رکھا جائے، لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا گیا تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس لوٹتے ہیں. علماء نے اس حدیث کے ضمن میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں توکل اور کوشش دونوں کو جمع کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق بھیجے گا، پرندے ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ پرندے اپنا گھونسلہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور کوشش کر کے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے چوزوں کے لیے بھی جو ہے اٹھا کے کچھ لاتے اور ان کو لا کے کھلاتے ہیں. تو اس میں اللہ پر بھروسہ بھی ہے کہ کل کے لیے جمع نہیں کر رہے ہیں، بھروسہ ہے کل اللہ دے گا، کل کا کل دے گا، لیکن آج کے لیے کوشش بھی پرندے کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کوشش بھی ہے اور توکل بھی ہے. توکل لازم ہے کہ بغیر توکل کے ایک آدمی مومن نہیں، اور کوشش بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کوشش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل جو ہے کے بعد اسباب کے اختیار کرنے پر عطا کرتا ہے، جس کی مثال میں آگے دوں گا. دوسری حدیث جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اعقلها واتوکل واطلقها واتوکل، میرا یہ اونٹ ہے، اس کو میں باندھ کے اللہ پہ بھروسہ رکھوں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ رکھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعقلها وتوکل، اس کو باندھ اور اللہ پہ بھروسہ رکھ. یعنی میرا اونٹ ہے، اب اونٹ کی حفاظت، اونٹ ملے گا یا کھو جائے گا میرے ہاتھ میں رہے گا، یہاں رہنا ہے تو رہے گا، جانا ہے تو جائے گا، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تو میں اس کو کھلا چھوڑ کے بھروسہ رکھوں کہ اللہ حفاظت کرے گا، یا اس کو باندھ کے بھروسہ رکھوں اللہ پہ کہ اللہ حفاظت کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ رکھ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا اس کو باندھ اور پھر کیا کر، اللہ پہ بھروسہ رکھ. تو معلوم ہوا کہ اونٹ کو باندھنا بھی ضروری ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا بھی ضروری ہے. آپ نے نہیں کہا کہ باندھ مت اور بھروسہ رکھ، بلکہ کہا باندھ اور اللہ پہ بھروسہ رکھ. باندھنا کوشش ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا کیا ہے؟ توکل ہے. تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ سنت ہے، یہ نبوی طریقہ ہے، یہ ربانی وحی کے تابع جو ہے یہ سوچ ہوتی ہے. بہت سارے نوجوان دین کی بات سنتے ہیں پھر پڑھائی میں بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اللہ کو رزق دینا ہوگا، اللہ دے گا، والدین جو ہے پسینہ گلا کے ان کے لیے لا رہے ہیں، اور اولاد یہ سوچ رہی ہے کہ اللہ دینے والا ہے تو کام نہیں بھی کریں گے تو دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھیں گی بھی تو دے گا. دین کے لیے کرتے رہو، کام کرتے رہو، پڑھائی مت کرو. کیوں؟ اللہ چاہے گا تو مارکس دے گا، اللہ چاہے گا تو ڈگری دے گا. بلا شبہ اللہ چاہے گا تو اس کو تو بغیر ڈگری کے جو ہے بادشاہ بنا دے گا، لیکن اللہ کی عادت اور اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ سنت کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشش کے بقدر جو ہے کامیابی عطا فرماتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ بغیر اسباب کے نہیں تھی، بغیر ہتھیار کے نہیں تھی. آپ کے صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا. تو اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم ساری کوششیں چھوڑ دیں اور صرف اللہ اللہ کرتے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ پہ بھروسہ بھی فرض ہے اور کوشش کرنا بھی ضروری ہے. کوشش کو ترک کر کے بھروسہ رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے, یہ جہل ہے, اور کوشش ہی پہ بھروسہ کر لینا یہ کفر اور شرک ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہالتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ پہلی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام یہ ہے کہ ہم کوششوں کو اور توکل کو دونوں کو جمع کریں, توکل بھی کریں اور اپنی طاقت کے بقدر کوشش بھی کریں. دوسری چیز جو ہے, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ارے مال اچھی چیز نہیں ہے, مال بگاڑ ہے, کیونکہ قرآن کی اس آیت میں, اس حدیث میں, اس میں اس میں جو ہے مال کے بارے میں برائی ہم کو ملتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر مال حاصل کرنے کی کوشش ہی غلط ہے. جب مال ہی برا ہے اور مال ہی فساد کی جڑ ہے تو مال حاصل ہی مت کرو. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مال آزمائش ہے, مال آزمائش ہے, لیکن اس اعتبار سے ہے کہ مال اگر انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آزمائش اس کے لیے ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے, اور مال حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی آزمائش اس میں یہ ہے کہ اس کو صحیح میں خرچ کرتا ہے یا برے میں خرچ کرتا ہے. اسی لیے قیامت کے جو پانچ سوال ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم حشر میں اس وقت تک کے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. زندگی کس کام میں خرچ کی, عمر جو ملی تھی کس کام میں خرچ کی, عن عمری فیما ابنا وعن شبابی فیما ابلا, اور اپنی جوانی کی جو طاقت تھی اس طاقت کو کہاں لگایا. عمر وقت سے تعلق رکھتا ہے, شباب جوانی کی قوتوں سے تعلق رکھتا ہے, فزیکل پاور کیپیسٹی. پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وعماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور اس کا جو علم تھا اس علم میں اس نے کتنا عمل کیا. ماذا عمل فيما علم, جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنے عمل کیا. تو یہ دو سوال جو ہیں, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ جو دو سوال ہیں ان کے اعتبار سے ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. مال فی نفس ہی برا نہیں ہے, لیکن مال آنے کے بعد شیطان اور نفس انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں, اس اعتبار سے جو ہے مال کی برائی آئی ہے. لیکن فی نفس ہی مال اچھا ہوتا ہے, اگر مال اچھا نہیں ہوتا تو اسلام میں زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. زکوٰۃ کیا ہے, مال آدمی کے پاس سال بھر جمع رہے تو اس کے بعد میں انسان اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے. تو مال اگر ہوتا ہی نہیں اچھا تو جمع کرنے کا حکم ہی نہیں ہوتا, بلکہ کمانے کا حکم نہیں ہوتا, کمانا منع ہوتا, مال مت کماؤ. جس کے پاس مال رہا وہ جہنم میں جائے گا. مال آنے کے بعد میں انسان میں بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں, اس اعتبار سے مال آزمائش ہے. لیکن بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے بیانات سے یا بعض لوگوں کی بات چیت سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے اسے مال برا ہے, مال برا ہے, مال برا ہے, اس لیے سارے مفاسد بعد میں شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا ہم کو رہبری ملتی ہے, قرآن کریم سے ہم شروع کرتے ہیں. فی نفس ہی مال جو ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائے ایسا ہے کہ اس میں مال کی طلب ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. لوگوں کے دلوں میں, ان کے نفوس میں محبت ڈال دی گئی ہے. کن چیزوں کی؟ شہوتوں کی, چاہتوں کی, لذتوں کی. کیا لذتیں ہیں؟ من النساء والبنین, عورتوں کی چاہت, اولاد کی چاہت. والقناطیر المقنطرہ, جمع کیے ہوئے خزانے. کاہے کہ من الذہب والفضہ, سونا اور چاندی, سونے چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے. ان کی محبت ڈال دی گئی دلوں میں انسانوں, کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. والخیل المسومہ, اور علامت لگے ہوئے گھوڑے, سلیکٹڈ گھوڑے, ایک دم اچھی کوالٹی کے. اس زمانے میں خاص طور سے یہ چیز تھی, آج سواریاں آپ کہہ سکتے ہیں, سواری کے پیچھے آدمی کتنا پاگل ہو جاتا ہے, یہ گاڑی چاہیے, وہ گاڑی چاہیے, اس کا ہینڈل ایسا, اس کا وہ ایسا, اتنا مائلیج اس کا. سواریاں, گھوڑے اس زمانے میں تھے. والخیل المسومہ والانعام والحرث, اور چوپائے, بکری, گائے, بھیڑ, اونٹ, یہ سارے جو ہیں چوپائے ہیں, ان کی چاہت ڈال دی گئی ہے. والحرث, اور کھیتی کی چاہت انسان میں ڈالی گئی ہے. ذلک متاع الحیاۃ الدنیا, یہ دنیا کی جو ہے متاع ہے, دنیا کی جو پونجی ہے یہ اس کی جو ہے متاع ہے, دنیا کی زندگی کی متاع ہے, دنیا میں کام آتا ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں مال کی، کسی کو کھیتی کی چاہت ہے، کسی کو سواریوں کی چاہت ہے، کسی کو عورتوں کی چاہت ہے، کسی کو اولاد کی چاہت ہے، کسی کو ساری چاہتیں ایک ساتھ ہیں، کسی کو ایک چاہت ہے دوسری چاہت نہیں ہے۔ یہ چاہتیں کہاں سے آئی؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ اللہ ہی نے انسان کی طبیعت میں اس طرح سے کیا ہے۔ آپ غور کریں، اگر کسی کو بھی پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو دنیا کا نظام کیسا چلے گا؟ اگر انسان یہ کہہ رہے ہیں پیسہ ہم کو نہیں لگتا تو کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرے گا۔ اگر سب کے سب برابر اللہ بنا دیتا تو کوئی کسی کا جو ہے کام نہیں کرتا۔ پھر آپ بتائیں، کھیتی باڑی ہے اور سواریاں ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے، دنیا کا نظام جو ہے ٹھہر جاتا، ایکولیبریم آ جاتا۔ یہ اللہ نے جو امبیلنس دنیا میں رکھا ہے اور دنیا کی جو چاہت رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری بھاگ دوڑ اور کوششیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ خیر کے طور پر اس کو رکھا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا، انسان کو چاہت ہی نہیں ہوتی پیسے کی، تو کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرتا۔ کچھ انسان کو جو ہے چکی والی دکان بھی نہیں ہوتی، آٹا پستا کہاں سے؟ کھیت میں کسان جو ہے کوشش ہی نہیں کرتا ہوتا، مجھ کو ضرورت کیا ہے، تو کسی کے لیے وہ کرتا ہی نہیں کچھ۔ تو کھیت سے نہ یہاں آتا اناج، نہ چکی میں جاتا، نہ کوئی شادی کرتا، عورتوں کی بھی چاہت نہیں، تو پھر آٹا کون گوندھتا اور کہاں سے بن کے اس کے پیٹ میں روٹی جاتی؟ یہ اللہ نے نظام پورا بنایا ہے۔ انسان کو چاہتے جو رکھی ہے اس کے دل میں اللہ نے، یہ ساری چاہتے ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات کا، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکبر ابن آدم یکبر معه اثنان، ابن آدم جو ہے اس کی عمر بڑھتے جاتی ہے، اسی طرح سے دو چیزوں کی چاہتیں بھی اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہیں۔ آدمی کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، دو چیزوں کی چاہتیں اس میں بڑھتی جاتی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ حب المال وطول العمر، مال کی محبت اور عمر کی لمبے ہونے کی محبت۔ یعنی ایک آدمی جیسے زندگی اس کی بڑھتی جاتی ہے، سمجھ بڑھتے جاتی ہے، اس کو دونوں چیزوں کی جو ہے محبت اس کے دل میں آتی جاتی ہے، مال کی محبت اور اسی طرح سے عمر کی محبت۔ ہر آدمی چاہتا ہے اور زیادہ جیے، اور زیادہ جیے، مرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ بھی ٹینشن میں بہت آیا تو بولتا ہے اس کے بعد، اچھا ہوتا اللہ نے دعا قبول نہیں کیا۔ شروعات میں آدمی بولتا ہے اللہ لے لے اٹھا لے، بعد میں سوچتا دعا کبھی قبول تو نہیں ہوتی۔ ہر آدمی جینا چاہتا ہے، ہر آدمی، اسی لیے مرتے وقت آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ نہیں مرا تو اچھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے مال کی محبت ہے، خصوصاً جو ہے جوانی میں، اور جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ پھر میرے ساتھ کون دے گا، میرے خرچے کون چلائے گا، تو اس کو مال کی اور زیادہ اہمیت جو ہے اس کے سامنے آنے لگتی ہے کہ میری محتاجی، جسمانی اعتبار سے میں کمزور ہو جاؤں گا تو پھر کمانے جیسا بھی نہیں رہوں گا، تو کچھ نہ کچھ میرے پاس ایسا جمع رہے تاکہ میرے کام آتا رہے۔ تو مال کی قدر اور مال کی ضرورت کا احساس اور زیادہ اس کو ہونے لگتا ہے، اور زیادہ محبت اور رغبت مال کی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، بخاری میں بھی یہ روایت ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اس میں مال کی محبت ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈالتا ہی نہیں۔ مال خیر ہے یا شر ہے، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، نعم المال الصالح للمرء الصالح، اچھا مال اچھے انسان کے لیے کتنی اچھی چیز ہے۔ دیکھیں کتنی جامع حدیث ہے، نعم المال الصالح للمرء الصالح۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا فساد کیا ہے، ایک تو یہ کہ آدمی صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں مال اگر چلا جائے تو وہ غلط استعمال کرتا ہے، پھر آدمی اگر مال کو غلط طریقے سے حاصل کرے، اس سے چھینا، اس کو دھوکہ دیا، تو یہ مال صالح نہیں ہوتا ہے، اس سے پوری دنیا میں فساد آتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ صحیح انسان ہو، اس کے پاس مال جائے، اور مال کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی کیا ہو، حلال ہو۔ حلال مال نیک آدمی کے ہاتھ میں سب سے اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو پھر اس کے ذریعے سے کئیوں کو فائدہ ہوگا، اور کئی لوگوں کی جو ہے اس کے ذریعے سے تعاون ہوگا، اور کئی لوگوں کو جو ہے اس کی بھوک مٹے گی، کئی لوگوں کی، کئی غریبوں کو کپڑا ملے گا، کئی یتیم پلیں گے۔ تو نعم المال الصالح للمرء الصالح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمہ کہا، کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی چیز ہے، کیا اچھا مال، صالح مال، حلال مال، صحیح طریقے سے کمایا ہوا مال، اور للمرء الصالح، صالح آدمی کے لیے، صالح انسان کے لیے، ایک نیک انسان کے لیے حلال مال کتنی ہی اچھی نعمت ہے۔ تو اسے اسلام کا جو ہے ذہن اسلام کی تعلیمات آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ اسلام مال کا دشمن نہیں ہے، اسلام مالداری کا دشمن نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا غریب بن کے جیو، بلکہ اسلام آپ کو رہبری دیتا ہے کہ آپ دنیا میں آگے جانا چاہتے ہو آگے جاؤ، اسلام کی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو ذکر کیا اور صحیح روایت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا المال خضرة حلوة، یہ جو مال ہے یہ ہرا بھرا ہے اور یہ میٹھا میٹھا ہے. مال کے ساتھ دیکھ کے خوش ہوتا آدمی، پیٹ میں کیسا تو بھی ہوتا، بہت سارا مال دکھا تو کیسا ہوتا. ایک آدمی ہے اس کے سامنے آپ بریف کیس کھول کے رکھ دیں، لے لے پورے 1000 کے نوٹ لے کے جاتے رہے، ہاں تو اس کے چکر آ کے مر جائے گا، دیکھ کے آدمی کا جو ہے پیٹ پورا کلیجہ حلق کو آ جائے گا. مال دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے، ہرا ہرا ہے، ہری ہری نوٹ، آدمی ہرا ہرا مال ایک دم، خضرۃ حلوۃ میٹھا، ایک دم مٹھاس محسوس ہوتی ہے آدمی کو ایک دم اس سے. تو یہ مال جو ہے دیکھنے میں بھی ہرا ہے اور لذت میں بھی کیسا ہے، میٹھا ہے. ونعم صاحب المسلم لمن اخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. آپ نے فرمایا اور کیسا اچھا ساتھی ہے. ونعم صاحب المسلم، صاحب ساتھی، ساتھی دوست، کیسا اچھا ساتھی ہے یہ مسلمان کا، کیا مال، کس مسلمان کا، لمن اخذه بحقه، جو اس مال کو حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یعنی صحیح طریقے سے، حق والے طریقے سے، باطل طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے. فجعلہ فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں اس کو مال کو رکھتا ہے، صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے. والیتاما والمساکین وابن السبیل، یتیموں کو، غریبوں کو اور مسافروں کو، ان کی مدد میں اس مال کو استعمال کرتا ہے. ایسے مسلمان کا کتنا اچھا ساتھی ہے مال، جو حلال کمائے اور نیکی میں اس کو خرچ کرے. ومن لم یأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع، اور جو اس کو حلال اور حق طریقے سے حاصل نہیں کرے، اس کی مثال اس انسان کی طرح سے ہے جو کھاتا جائے کھاتا جائے، اس کا پیٹ ہی نہ بھرے، پیٹ ہی نہ بھرے. ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا. یہاں پر ابن حجر وغیرہ نے تفصیل اس کی بیان کی، کیا معنی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی حلال طریقے سے مال حاصل نہیں کرتا وہ سیر نہیں ہوتا ہے، وہ سیر نہیں ہوتا ہے، اس کو اندر سے ایک ویکیوم اور خلا ہمیشہ باقی رہتا ہے. لیکن جو حلال محنت کی کمائی حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اطمینان اور برکت دے دیتا ہے. لیکن جو حرام سے حاصل کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو تجربہ ہے، اس کو سکھانے کی بھی سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو حرام سے حاصل کرتا ہے، ایزی کم ایزی گو، آدمی جو ہے حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اس کا جو ہے اس کا خرچہ بھی ویسا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے ثبات اور استقامت اور اس کے اندر جو ہے برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے قیام نہیں ہوتا ہے. لیکن جو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے مسائل کو کم میں حل کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ مال اچھی چیز ہے اچھے آدمی کے لیے، جو اچھے طریقے سے حاصل کرے. اگر برے طریقے سے حاصل کرتا ہے تو یہی مال قیامت کے دن اس کے اوپر کیا بن جائے گا، وبال بن جائے گا. مال نفع دیتا ہے، مال میں نفع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھ کو کسی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھ کو نفع دیا. یعنی کیا بتا رہے ہیں آپ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے جو قربانیاں دی اور ہر محاذ پر ہر جگہ دین کے لیے جو بھی ضرورت تھی اسلام کے لیے انہوں نے لا کے اپنا سب کچھ ڈال دیا. تو آپ نے فرمایا ما نفعنی مال قط، کوئی مال اس نے مجھ کو اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھ کو نفع دیا. اور فبقى ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہا هل انا ومالی الا لك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اور میرا مال، میں خود، میری اپنی ذات، میرا وجود اور میرا مال آپ ہی کا نہیں تو اور کس کا ہے. تو رونے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ مال بھی کیا دیتا ہے، نفع دیتا ہے. کب؟ جب اس مال کو اللہ کے دین کی شریعت کے اعتبار سے استعمال کیا جائے. آپ یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہاں پر خرچہ کرو دوسروں کے اوپر ہی بتا رہے ہیں، آگے حدیثیں آئیں گی جس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ سب سے بڑا حق کیا ہے، اپنے گھر والوں کا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. کیا مال کا جمع کرنا اور مال کی زیادتی، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مال اگر زیادہ ہو تو بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں और अपने आप को बेदीन महसूस करने लगते हैं। उससे हमारे पास माल इसलिए हम लोग क्या है, चोर डाकू है, मतलब हम लोग अच्छे लोग नहीं है, जो गरीब होते वही अल्लाह वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि एक मालदार इंसान भी अल्लाह वाला हो सकता है, एक मालदार इंसान भी दीनदार हो सकता है, बल्कि बहुत सारे गरीबों से ज्यादा दीनदार हो सकता है। इसलिए कि दीन का ताल्लुक माल से नहीं है, माल के कमाने और माल के इस्तेमाल करने से, याद रखें इसको। माल फी नफ्सी ही न दीन है न बेदीनी है, माल हलाल तरीके से हासिल करना दीन है, और खैर के साथ हलाल और बेहतर में खर्च करना ये दीन है, तो वो ज्यादा दीनदार हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि قالت امي يا رسول الله خادمك انس ادع الله له, हज़रत अनस फरमाते हैं छोटे बच्चे थे, कहा कि मेरी अम्मी मुझको लेकर आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के रसूल ये आपका खादिम है अनस, ये आपकी खिदमत करेगा, आप इसके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या दुआ की, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला के लिए क्या दुआ की, आपने फरमाया अल्लाहुम्म अक्थिर मालहु व वलदहु व बारिक लहु फीमा अअतैतहु, इतनी जामे दुआ है, आप इसमें बहुत सारे उलूम हैं। आपने फरमाया अल्लाहुम्म अक्थिर मालहु व वलदहु, ऐ अल्लाह इसके माल को बढ़ा, इसको खूब माल दे, व वलदहु इसको खूब औलाद दे, इसको खूब माल दे और इसको खूब औलाद दे, व बारिक लहु फीमा अअतैतहु और जो कुछ तू इसको अता करे उसमें बरकत दे। मालूम हुआ कसरत अलग है बरकत अलग है, ज्यादा अलग है बरकत अलग है, ज्यादा की दुआ के बाद बरकत की दुआ हो रही है। तो बहुत सारे लोग कहते बहुत बरकत वाला था, बहुत निकल भी जाता है। बरकत के माने उलमा ने कहा ऐसी ज्यादती जिसके अंदर सबात हो और उससे हाजत पूरी हो, इसको बरकत कहते हैं। ज्यादती थोड़ा बर्तन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सफर में थे, पानी कम पड़ गया वजू के लिए, न पीने के लिए न वजू के लिए, ढूंढे 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 तो एक साहब ही लेके आया इतना तो बर्तन, कहा कि इतना ही मेरे पास पानी, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने उसमें हाथ डाल दिया। साहबी कहते मैंने देखा उतने पानी से 1500 लोगों ने वजू, बताइए पानी थोड़ा है लेकिन क्या उसमें बरकत है। तो बरकत किल्लत और कसरत का नाम नहीं होता है, बरकत होता है उसके सबात और उसकी बका, उसके दवाम और उसके जो है नफे का बाकी रहना। तो यहां पे दुआ की अल्लाह उसके माल को बढ़ा, उसकी औलाद को बढ़ा और जो कुछ तू इसको अता करे उसमें क्या दे, बरकत दे। तो यहां पर ये बात हमको मालूम हुई कि कसरत जो है माल की ये ऐब नहीं है। अगर माल का ज्यादा होना बुरा होता और औलाद का ज्यादा होना बुरा होता, आज तो हम दो हमारा एक वाला मामला हो गया, या हम दो और देखेंगे एक भी चाहिए कि नहीं चाहिए। माल का ज्यादा होना और औलाद का ज्यादा होना कोई प्रॉब्लम और कोई ऐब नहीं है, अल्लाह ताला इसके बाद में इसमें बरकत दे सकता है। अल्लाह से बरकत की भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, इसको इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से एक बात मालूम हुई कि माल की ज्यादती इस्लाम में बुरी चीज नहीं है, बशर्ते कि इंसान माल के ज्यादा होने के बाद गुमराह ना हो। वजह उसकी है माल के आमतौर से ज्यादा होने के बाद इंसान के अंदर अल्लाह को भूलना, आखिरत को भूलना, इसी तरह से माल को ऐश इशरत में और हराम कामों में खर्च करना, ये सारी बातें पैदा हो जाती हैं। तो इस एतबार से माल उसके लिए क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। लेकिन फी नफ्सी ही माल बुरा नहीं अगर आदमी अच्छा हो तो। माल का क्या मकसद है, अल्लाह ने क्यों माल को दुनिया में भेजा, क्या हिकमत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल काल इन्ना अंजलना المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुद अल्लाह ताला का ये फरमान है कि हमने माल को इसलिए नाजिल किया है, हमने माल को दुनिया में इसलिए पैदा किया है ताकि لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, ताकि नमाज कायम की जाए और ताकि जक़ात अदा की जाए। कि इंसान के पास माल अगर होगा तो उसकी दुनिया की कोशिश के साथ साथ इबादत के लिए फरागत उसमें पैदा होगी। अब बताइए जो आदमी उसके पास कुछ भी नहीं है, वो नमाज भी पढ़ रहा है, उसका ध्यान रहेगा उसके अंदर, घर में बच्चे भूखे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, तो ऐसा आदमी जो उसकी इबादतें भी सही नहीं होगी। तो कहा कि हमने माल को इसलिए नाजिल किया है कि एक नमाज कायम की जाए और इसी के साथ में क्या हो, जकात अदा की जाए। तो माल का मकसद खुद ये है कि दो चीजें हैं, देखिए इकाम सलाह और ईसा जका में दो बातें आती हैं कि एक तो ये कि हुकूकुल्लाह अल्लाह की इबादत उसके लिए इंसान को फरागत हो, उसका दिल जो है ठंडा रहे और इबादत में दिल लगे। दूसरे ये کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کا جو حق ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے سے اور صدقات کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے، مال جو ہے مالدار مال کمانے والا سماج کے ایسے افراد کا تعاون کرے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کیا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، کسی کا مال برباد ہو گیا، کسی کی جو ہے دکان جل گئی، کسی کا جو ہے جہاز ڈوب گیا، کسی کی ٹرین چھوٹ گئی، کچھ بھی مسئلہ ہے، تو امت میں ایسے افراد ہوں جو مالدار ہوں، ایسے افراد کا تعاون کریں جن کا سب کچھ کھو گیا ہے۔ تو یہ اس لیے ہم نے مال کو نازل کیا تاکہ نماز قائم کی جائے، اللہ کی عبادت کے لیے انسان فارغ ہو، نمبر ایک اللہ کا حق ادا کرے عبادت کا، نمبر دو بندوں کا جو حق ہے، جو بندوں کی ضروریات ہیں تو ان کا زکوٰۃ کے ذریعے سے اور اس کے ضمن میں جتنے خرچ ہیں ان کے ذریعے سے بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے سعید بن المسیب جو تابعین میں سے ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں لا خیر فی من لا یرید جمع المال من علیہ یعطی منہ حقہ ویکف بہ وجہہ عن الناس، اس آدمی میں بھلائی نہیں جو حلال طریقے سے مال جمع کرنے کو برا مانتا، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو حلال طریقے سے مال کو جمع کرنا برا سمجھتا ہو۔ کیوں؟ تاکہ یہ مال ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے جو اس پر حق ہیں ان حق کو حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور اپنا چہرہ لوگوں سے بچا سکتا ہے۔ دو چیزیں، جو حق اس پر ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، جو بھی ہیں ان کے حقوق اس پر ہیں، ہر انسان کے رشتہ داری کی وجہ سے اس پر حق ہیں، ان حقوق کو ادا کیسے کرے گا؟ ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے مال چاہیے، اس کا کمانا ضروری ہے۔ دو، اس مال کے ذریعے سے اپنے چہرے کو لوگوں سے یعنی بچائے گا، کیسے؟ کہ اس کا چہرہ ذلت سے لوگوں کی خوشامد میں آگے نہیں جھکے گا۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی خوشامد کر کے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے، لوگوں کی چاپلوسی کر کے، ان کی جیب کا اپنی جیب میں اپنے بینک میں ٹرانسفر کا سوچتا رہتا ہے۔ ایک آدمی اپنی عزت کو بچا سکتا ہے کیسے؟ وہ اپنا کھاتا ہے، اس کے پاس اپنا مال ہے، اس کی اپنی تجارت ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کے لیے دو سبب ہیں جن کے حقوق اس پر ہیں ان کی ادائیگی، اور دو وہ آدمی اپنی عزت اور اپنا سیلف ریسپیکٹ بچا سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے مال کے ذریعے سے۔ تو جو آدمی یہ نہیں چاہتا ہے، مال نہیں چاہتا ہے، وہ آدمی ان دو مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں پڑ جائے گا، یا تو حقوق کو ضائع کرے گا یا اپنی عزت کو کھو دے گا۔ تو مال کا ہونا ضروری ہے تاکہ حقوق ادا کرے اور اس کی عزت باقی رہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے، قلت سے اور ذلت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ دیکھیے ان میں رشتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ بہت جامع دعا ہے اور سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جتنی آپ دعا میں غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا اور کتنا تدبر اور تفکر آپ کیا کرتے تھے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ کو بچا کن چیزوں سے؟ اعوذ بکا من الفقر، فقر سے، تنگ دستی سے، اور بالکل دنیا کی پریشانی جو ہے مال کی کمی اور فقر اور غریبی محتاجی سے، من الفقر والقلتی اور کمی سے، اسباب کی مال و دولت کی کمی سے مجھ کو بچا، والذلتی اور ذلت سے بچا۔ کیوں؟ آدمی کے پاس اوپر فقر آئے گا، اس کے اوپر کمی آئے گی، فقر ایک دم ہی پریشان، کچھ نہیں، ایک دم ہی محتاج، اور کمی ہے کہ تھوڑا اور تھوڑا نہیں ہے، گاڑی کو ایک چاک ہے دوسرا نہیں، بتائیے کیسے چلے گی؟ ایک ہے ایک نہیں ہے نا، کیا کریں؟ کمی ہے، اور دونوں ہی چاک، گاڑی ہی نہیں، تو یہ بڑی کمی ہے۔ تو فقر اور قلت، یہ دونوں چیزیں زندگی میں انسان کے مسئلے ہوتے ہیں، تو ان دونوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اگر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو تیسری بھی آتی، کیا آتی ہے؟ والذلت، ذلت سے مجھ کو بتا۔ یعنی ایک آدمی جو ہے مال و دولت کی کمی کی وجہ سے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجی اس کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے، یا ریبیلین ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمْ أَوْ أُظْلَمْ، کہ فقر کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے دو میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو آپ کا دماغ گرم ہو گیا، کمی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ आप ट्रेन में चढ़ेंगे, लोगों के पॉकेट मार के या किसी का छीन के या किसी से हफ्ता वसूल करके, कुछ भी करके, लोगों पे जुल्म करके आप कमाएंगे। जब कमी होती है तो इंसान या तो उसको जुल्म करके हासिल करता है या फिर कोई दूसरा उसकी कमजोरी को देखते हुए उस पर जुल्म करता है। तो मैं अल्लाह इस बात से भी पनाह चाहता हूं कि मैं किसी पर जुल्म करूं या कोई और मुझ पर जुल्म करे। तो ये दोनों चीजें जो हैं, यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगी इन सारी चीजों से कि दुनिया में फक्र से बचा, कमी से बचा, जिल्लत से बचा, जुल्म करने से बचा, और मुझ पर कोई जुल्म करे इससे भी मुझको बचा। तो कमी और फक्र से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पनाह मांगना, ये बताता है कि इस्लाम इसको प्रमोट नहीं करता है कि आप फकीर बन के रहें, बल्कि इस्लाम हमको ये बताता है कि एक इंसान कम से कम इतना तो कमाए और इतनी कोशिश जरूर करे कि जिनके हुकूक उसके ऊपर हैं वो हुकूक अदा कर सके और इसी तरह से अपनी इज्जत की हिफाजत कर सके। इसको इमाम अबू दाऊद, नसई और इसी तरह से इमाम अहमद ने सही सनद के साथ में रिवायत किया है। अब हम आते हैं कमाई की तरफ, कि वक्त बहुत कम है, मैं सरसरी तौर पर ले रहा हूं कि कमाई के ताल्लुक से जो है बाज़ औक़ात ज़हनों में ये चीज आती है कि बहुत सारे लोग अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, और जो दुकान पे बैठा है बेचारा जो मक्खियां हिला रहा है ये बेचारा क्या ये दुनियादार है, इसका आखिरत से कोई रिश्ता नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं कुछ नेकी करके सोचते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो दुनियादार लोग हैं, इसलिए कि हम बिजनेस वाले हैं, हम जॉब करने वाले हैं, तो हमारा कोई मतलब दुनिया के अंदर हिस्सा है लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा हमारा नहीं है, बहुत पीछे पीछे हम लोग हैं। लेकिन आप बताइए, एक आदमी जो है मालदार होते हुए और दुनिया की कोशिश करते हुए भी एक आदमी अल्लाह के करीब हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये हदीस में और कुरान करीम में हमको मिलता है। दुनिया की कोशिश जो है तवक्कुल के साथ साथ जरूरी है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम में सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने हजरत मरियम का वाकया बयान किया, उसमें तवक्कुल और सबब दोनों को अल्लाह ताला ने बतलाया है। अल्लाह की गैबी कुदरत और इसी तरह से अल्लाह की सुन्नत, दोनों चीजें अल्लाह ताला ने वहां पर बताई है। मरियम अलैहि सलाम को जो है पहले अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ आता था, अन्ना या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, अल्लाह की कालत या मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ने मरियम ने कहा अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से हजरत मरियम को गैबी रिज़्क़ आता था, जन्नत का रिज़्क़ आता था। ज़करिया अलैहि सलाम ने देखा कि इसको बगैर कोशिश के रिज़्क़ आ रहा है, तो उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की कि जब इसको बेमौसम फल मिलता है, जिस फल का मौसम नहीं है उसको मरियम को मिलता है, तो फिर मैं क्यों ना अल्लाह से दुआ करूं कि मेरे बुढ़ापे में अल्लाह बेमौसम मुझको औलाद दे दे। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, छुप छुपा के मांगी, ताकि लोग जो है मजाक ना उड़ाए, सरगोशी के साथ। एक अल्लाह की गैबी कुदरत है। लेकिन वही मरियम जब अल्लाह ताला ने खबर दी कि हम तुझको औलाद देंगे ईसा अलैहिस्सलाम, बगैर शोहर के देंगे, बगैर बाप के देंगे, बाप नहीं ईसा अलैहिस्सलाम का कोई, बगैर बाप के औलाद देंगे, सबब नहीं, अल्लाह की कुदरत। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि जब वो टीले पर थी, एक ऊंची जगह पर थी, फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ने ऐलान कराया और कहा कि ए मरियम, कुरान में अल्लाह ने जुमला दिया सूरह मरियम आयत नंबर 25-26, अल्लाह ने फरमाया वहुज़ी इलैकी बिजिद्इ नखलती तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया फकुली वश्रबी वकर्री ऐना। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक ऊंची जगह पर थी टीले पर, और फरिश्ते ने नीचे से आवाज दे के कहा ए मरियम, यानी अल्लाह की तरफ से मैसेज है, क्या मैसेज है? वहुज़ी इलैकी बिजिद्इ नखला, जो खजूर का जो टहनी है उसको पकड़ के अपने ऊपर हिलाओ, खजूर के जो पेड़ है खजूर का, उस पर खजूरें लगी हुई है, खजूर की टहनी को हिलाओ तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, एकदम जो है लज्जत वाली और एक कुव्वत वाली जो है तुम पर ताजा ताजा खजूरें जो है वो टहनी से गिरेंगी। फकुली वश्रबी वकर्री ऐना, तो खाओ और पियो, क्योंकि एक चश्मा भी जारी है नीचे से, खाओ और पियो और अपनी आंखों को ठंडा करो। कुर्तुबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इस्तदल्ला बादुन नास मिन हाज़िही आया अला अन्न रिज़्क़ व इन काना महतूमन फइन अल्लाह तआला कद वकल इब्न आदम इला सई मा फीही लिअन्नहु अमर मरियम बिहज़ नखलति लितरा आया। कहते हैं उलमा ने, बाज़ अहले इल्म ने इससे दलील ली कि रिज़्क जो है अल्लाह की तरफ से बिल्कुल तय है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान को इस बात का हुक्म दिया है कि वो उस रिज्क के लिए कोशिश करे। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह डायरेक्ट खजूर सामने गिरते थे, कुदरत नहीं अल्लाह की, हिला के खजूर लेने की जरूरत क्या है? कहा कि ठीक है हम रिस्क देंगे, औलाद बगैर सबब के दे रहे हैं, लेकिन रिस्क कैसा देंगे? वो टहनी कम से कम उसको जो टहनी करीब है उसको हरकत दो, उसको जब तुम हरकत दोगी तो उससे क्या गिरेंगी तुम्हारे ऊपर? खजूरें गिरेंगी। तो उलमा ने इससे दलील ली कि अल्लाह ताला ने यहां पर हजरत मरियम को हुक्म दिया कि जो टहनी तुम्हारे ऊपर खजूरों वाली है उसको तुम हिलाओ, जो तुम्हारे बस में है तुम उतना करो, हम तुमको रिस्क देंगे। तो यहां तवक्कुल भी है, अल्लाह की कुदरत भी है, लेकिन अल्लाह की एक क्या है, आदत और अल्लाह की सुन्नत है, वो है अपनी ताकत के बकदर अस्बाब को इख्तियार करना। इसी तरह से आप देखें कि कमाई की फजीलत क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वजअलना नहारा माशा, हमने दिन को माश की कोशिश के लिए पैदा किया। दिन का जो वक्त है, रात का क्या है, सो जाओ आराम, लिबास बनाया रात को, ढांप देती सबको, साफ सो जाते एकदम, कोई बगैर आवाज के, कोई सबको जगा के, बाद लोग जब सोते हैं तो सबको जगाते हैं, खर 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 पूरे घर को जगाते हैं। रात का आराम का वक्त है, लेकिन दिन का वक्त क्या बताया, वजअलना नहारा माशा, हमने दिन को माश के लिए बनाया, यानी दिन के पूरे वक्त को अल्लाह ने क्या बताया, ये दुनिया की कोशिश के लिए है, ये माश के लिए है। तो आखिरत जो है ये माद है, बिलाशुबा आखिरत की कोशिश भी है, लेकिन दिन के वक्त को अल्लाह ने क्या बताया, हमने दिन को माश की कोशिश के लिए बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अकल अहदुन तआमन कत खैरन मिन अन याकुल मिन अमल यदिही, किसी भी इंसान ने, किसी आदमी ने कोई ऐसी बेहतरीन चीज नहीं खाई जो अपनी कमाई से बढ़कर हो, अपने हाथों की कमाई से बढ़कर किसी ने नहीं खाया, अपने हाथों की कमाई से बढ़कर किसी ने अच्छी चीज नहीं खाई, यानी सबसे बेहतरीन चीज खाने लायक क्या है, अपनी कोशिश से जो आदमी खाता है, चाहे वो दीनी फील्ड में क्यों ना। इसलिए इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कुरान के लिखने वाले कातिब होते थे, किताबें लिखने वाले, कहते थे एकदम हलाल, इससे बढ़ के हलाल कमाई क्या होगी कि अपने हाथ की कमाई खा रहा है, लिख रहा है वो लिखने की मेहनत है, उसकी कमाई खा रहा है। तो इस्लाम जो है कोशिश और कमाई इसको सपोर्ट करता है, इसको प्रमोट करता है, इसकी तरगीब देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि बुखारी की हदीस है, इसमें आपने तरगीब दी, आपने कहा किसी ने जो है ऐसी बेहतरीन चीज नहीं खाया जो उसकी हाथों की कमाई से बढ़कर हो, सबसे अच्छी कमाई उसके अपने हाथों की और कोशिश की कमाई। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की एक हदीस में फरमाया लअन याखुदा अहदुकुम हबलतन फयाती बिहुज़मतिल हतबि अला ज़हरिही फयबीअहा फयकुफ़ल्लाहु बिहा वज़्हुहु, कि कोई आदमी रस्सी लेकर गठरी ऊपर जाकर बांध के लाए लकड़ियों की, पहाड़ पे जाए रस्सी लेके, कुल्हाड़ी लेके, और जो है लकड़ियां पेड़ की काटे, और वो कोट जो है लकड़ियों का गट्ठर बना के नीचे लाए और उसको बेचे और अपने चेहरे को बचाए, यानी अपनी इज्जत को बचाए, खैरुल लहु मिन अन यसअल الناس اعطوه او منعوه, ये बेहतर है इससे कि लोगों से मांगता फिरे यानी सवाल करे और फिर कोई उसको दे और कोई नहीं दे। यानी इस्लाम में जो है इसको तरगीब दी गई है कि एक इंसान छोटी कोशिश क्यों ना हो, अपनी ताकत की बकदर जो है कोशिश करे, वो रस्सी ले, अपनी कुल्हाड़ी ले, पहाड़ पे जाए लकड़ी काट के लेके आए और उसको बाजार में बैठ के बेच, ये इससे बेहतर है कि वो लोगों से मांगे, फिर कोई दे रहा कोई नहीं दे रहा, उसका मामला कैसा होगा, फिर कोई दे रहा कोई नहीं दे रहा, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो इस तरह से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। इसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया और सैयद जामे सगीर में शेख अल्बानी इसको जिक्र किया है। बल्कि एक आदमी दुनिया की जो कोशिश करता है हुकूक की अदायगी में, जिसकी जिम्मेदारी उस पर है उनकी अदायगी में अगर वो कोशिश करता है तो ये आदमी अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं काब इब्न उजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं मर अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल, एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِلْدِهِ وَنَشَاطِهِ, صحابہ نے دیکھا اس کی بھاگ دوڑ کو اور اس کی جلدی جلدی جا رہا ہے, وہ کام کے لیے دنیا کی کوشش کے لیے جا رہا ہے, تو اس کی بھاگ دوڑ کو دیکھ کے صحابہ نے کہا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے رسول کاش اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا कहाँ जा रहा हो? बिजनेस के हिसाब से भाग दौड़ कर रहा। साहबा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह लौका नहादा फी सबीलिल्लाह, यह आदमी इतनी भाग दौड़ अल्लाह की राह में यानी जिहाद में करता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, आपने फरमाया فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان خرج يسعى على والده صغارا فهو في سبيل الله, अगर ये अपने छोटे बच्चों के लिए भाग दौड़ कर रहा है तो ये अल्लाह के रास्ते में है। अगर इसका ये भाग दौड़ करना तिजारत बिजनेस कमाई के लिए अगर अपने छोटे छोटे बच्चों की खातिर है, उनको खिलाने पिलाने पहनाने के लिए है, तो ये अल्लाह की राह में है, अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करना कर रहा है। وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, अगर ये अपने बड़े बूढ़े माँ बाप उन दोनों की खातिर भाग दौड़ कर रहा है, ये भी अल्लाह के रास्ते में है। और وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, अगर ये कम से कम अपने ही लिए, ना माँ बाप है ना औलाद है, अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर ये भाग दौड़ कर रहा है कि मेरे पास मेरा पैसा हो ताकि किसी का दबाव मुझ पर ना हो, तो ऐसा आदमी जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कमाई के लिए भाग दौड़ कर रहा है, ये भी अल्लाह के रास्ते में। और आखिरन आपने फरमाया वो इनका न खरज रियान व मुफाखरतन फहुवा फी सबीली शैतान, अगर ये दिखावे के लिए भाग दौड़ कर रहा है मेरे पास इतना है और फखर के लिए कर रहा है देखो मैं कैसा बिजनेसमैन हूं, तो अगर ये दिखावे के लिए और अगर फखर के लिए भाग दौड़ कर रहा है दुनिया की, तो ये शैतान के रास्ते में भाग दौड़ कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में नहीं है। انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارومدار نیتوں پر۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان اگر اپنے بیوی بچے اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جن کی ذمہ داری اس پر ہے ان کے لیے دنیاوی کوشش کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, ایسا آدمی بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی الکبیر میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح کہا ہے۔ سارے نبیوں کے تعلق سے ہم کو بات ملتی ہے کہ کمائی کے تعلق سے انبیاء بھی دنیاوی بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیاً الا رعى الغنم, اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں چرائیں۔ نبیوں نے کیا کی؟ بکریاں چرائیں۔ فقال اصحابہ وانت, صحابہ نے کہا آپ بھی؟ فقال نعم, آپ نے کہا ہاں میں بھی۔ كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه, میں مکہ والوں کے لیے قیراط کے اوپر کچھ درہم کا حصہ ہوتا ہے, قراریط درہم و دینار کا ہوتا ہے, ان قراریط کے بدلے میں میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ابن حجر نے اس میں اقوال ذکر کیے ہیں, بعض علماء نے کہا کہ قراریط ایک جگہ کا نام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر نہیں کرتے تھے, بس اپنے طور پر بکریاں چراتے تھے, اور بعض علماء نے کہا نہیں, قراریط کا مطلب ہوتا ہے درہم و دینار کا ایک حصہ۔ ابن حجر نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ قراریط نام کا کوئی مکہ میں جگہ نہیں ہے, اس نام کی کوئی جگہ نہیں مکہ میں۔ تو بخاری کی حدیث اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابن حجر نے ضمن میں اس کے کہا ہے کہ انبیاء بکریاں کیوں چراتے ہیں؟ اس لیے کہ بکریاں پہلے چراتے پھر انسانوں کو سنبھالنا آسان, انسانوں کو سنبھالنا آسان, بکری سے خطرناک رہتے ہو, تو بکری سے شروع کرو تاکہ پھر انسان۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے, اس سے اپنے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کی رعیت کے بارے میں, ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو انبیاء کو ٹریننگ ہوتی ہے بکریوں کے چرانے سے کہ بکریوں کو کنٹرول کرنا, تو امت بھی کنٹرول میں آ جاتی, تو بکریوں کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان داؤد النبی علیہ السلام کانا لا یاکل الا من عمل یدہ, داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اللہ کی سلامتی ہو ان پر, داؤد علیہ السلام جو ہے صرف وہی کھاتے تھے جو اپنی ہاتھ کی کمائی ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام نبی اللہ کے, اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ لوہار کا کام کرتے تھے, ہتھیار بناتے تھے, تو وہ محنت کر کے جو بھی اس کی کمائی تھی, داؤد علیہ السلام نبی اللہ کے, محنت کر کے اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح سے مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان زکریاؤ, یہ حمزہ کے ساتھ ہے, بعض روایتوں میں بغیر حمزہ کے ہیں, کان زکریاؤ نجارن, حضرت زکریہ علیہ السلام نجار تھے, نجار کارپینٹر, لکڑی کی چیزیں بنانے والے۔ حضرت زکریہ کیا کرتے تھے؟ لکڑی کی چیزیں بنایا کرتے تھے. تو زکریا علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے, ان کا اپنا ایک جو ہے کاروبار تھا, ان کی اپنی جو ہے کمائی کا ذریعہ تھا. نبی اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں, صحابہ بھی کیا کرتے تھے, کچھ صحابہ کے دو طبقے تھے, ایک تاجر ایک زرع یا اسی طرح سے جو ہے حارث جو بھی کہیں آپ اس کو, کھیتی باڑی کرنے والے بھی تھے, بزنس کرنے والے بھی تھے, تجارت والے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ, لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے. ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا, اگر اللہ کی کتاب میں دو آیتیں نہیں ہوتی تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا, یعنی میں اللہ کے ڈر سے حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ علم چھپانے کا گناہ میرے اوپر نہ آئے. کون سی آیت ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہدایت اور بینات دلائل کو چھپاتے ہیں, اللہ نے ان پر کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے. تو اس لعنت میں میں نہ ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والا علم میں چھپا رہا ہوں, تو اللہ کی کہیں لعنت مجھ پر نہ ہو, یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں کوئی حدیث بیان ہی نہیں کرتا. کون خام خواہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے نبی پر جھوٹ, اگر تھوڑا بھی لفظ ادھر ادھر کا ہو گیا تو جہنم کا وعدہ ہے. لیکن اللہ کا یہ بھی ڈر ہے کہ علم چھپایا تو جہنم میں جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے علم دیا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پہنچایا جائے. اللہ کی طرف سے علم کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کہتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار کان یشغلہم العمل فی اموالہم, ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں ہجرت کر کے آنے والے, یہ بازاروں میں جو ہے بزنس کیا کرتے تھے آواز لگا کے. تو ان کا بزنس کہاں چلتا تھا؟ تجارت کرتے تھے. کون؟ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. اور ہمارے جو انصاری بھائی ہیں یہ اپنے اموال میں یعنی کھیتی باڑی تجارت جو ہے زراعت وغیرہ جو ہے یہ ہمارے انصار بھائی کیا کرتے تھے. وان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبعی بطنہ, اور یہ جو ابو ہریرہ تمہارا ہے ان میں ابو ہریرہ, یہ اپنے پیٹ کی بھوک کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا رہتا تھا. وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَضُ مَا لَا يَحْفَضُونَ, اور ایسی جگہ پر میں موجود ہوتا تھا جہاں وہ نہیں رہتے تھے, اور ایسی چیزیں میں یاد رکھ لیتا تھا جس میں وہ یاد نہیں رکھ پاتے تھے. یعنی اس میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں, اولا یہ کہ صحابہ کی اکثریت جو ہے یہ تجارت یا زراعت دو چیزیں کرتی تھی, یا تو بزنس مین تھے یا پھر کیا کرتے تھے, کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. بعض لوگ اجرت پہ بھی کسی کے یہاں کام کیا کرتے تھے, جیسے ایک صحابی انہوں نے رات بھر جو ہے ایک یہودی کی یہاں پر اس کے کنویں میں سے پانی نکال نکال کے اس کا جو بھی کام کیا اس کی اجرت لی. تو اس طرح سے اجرت پہ بھی بعض صحابہ کام کیا کرتے تھے. تو صحابہ میں تجارت اور زیادت عام طور سے وہ لوگ کرتے تھے, حالانکہ یہ اولیاء کی پہلی جماعت ہے, انبیاء کے بعد اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا, جو دین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھے, جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. وہ کہتے تھے اپنی پیٹ کی بھوک کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا رہتا تھا, وہ چیزیں سیکھتا تھا جن کا دوسروں کو وقت اور موقع نہیں ملتا تھا, اور چونکہ علم کے لیے فارغ ہو چکا تھا اس لیے وہ چیزیں میں یاد رکھا کرتا تھا جو دوسرے بھول جاتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی اکثریت تجارت اور زیادت کیا کرتی تھی. تو یہ صحابہ کی جو جماعت تھی, صحابہ کی اکثریت, کچھ خاص لوگوں کو جیسے آج مدارس وغیرہ میں جو پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے, اس سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اسی کے لیے کیا ہو جاتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں, تاکہ تجارت وغیرہ کی جو ہے ان کی جھنجھٹ سے وہ بچے رہیں اور اپنے آپ کو دین کی حفاظت اور دین کے علم کے سکھانے اور سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں. لیکن اکثریت صحابہ کی کیا کرتی تھی؟ اکثریت صحابہ کی بزنس کرتی تھی, اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے تھے. بلکہ اصحاب صفہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ بھی ایسے نہیں تھے کہ جو لوگوں سے مانگا کرتے تھے. ان میں سے ایک طبقہ وہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھا کرتا تھا, اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو بازار میں جاتا تھا لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے اس کو بیچ کے لاتا تھا, پیسے لاتا تھا اور جو بھی چیزیں لاتا تھا, اور پھر کھانے کی چیزیں لاتا تھا, پانی بھرتا تھا, اور جو باقی لوگ ہوا کرتے تھے وہ اس میں سے پیتے تھے اور وہ کھاتے تھے. خود اصحاب صفہ میں سے بھی جو ہے جا کے محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے. تو یہ جو ہے یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے, صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے. اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو لوگ مال و دولت میں اور کمائی کے اندر مشغول ہوں ان کے لیے کیا ہدایت ہے. بہت ساری تفصیل آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. تین باتیں میں ان کے لیے ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مال کے کمانے کا جو طریقہ ہے اس میں حلال کا حاصل کرنا, حلال کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. مال کو کمانے میں حرام طریقوں کو چھوڑ کر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل کرے, حرام میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے باطل طریقے سے ہڑپ نہ جاؤ, باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھا جاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے کا مال تم لیتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپس کی رضا مندی سے تجارت کا طریقہ ہو تم اپنائے ہوئے ہو, یعنی تجارت کے ذریعے سے, اور وہ تجارت بھی ایسی ہو کہ آپس میں دونوں راضی ہوں. ایسا نہیں کہ لے لیا جا 50 دیں گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے چیز خرید لیتے ہیں اور بعد میں بولتے بس بس اتنا ہی رکھو. یہ تجارت کا صحیح طریقہ نہیں ہے, بلکہ آپ پہلے قیمت طے کریں اور اس کے بعد میں جتنی طے ہو چکی ہے چیز لیں قیمت دیں. بعض لوگ پہلے مال لے لیا اور بعد میں پیسہ اپنے حساب سے دیا, بول رہا صاحب اتنا نہیں ہے, ارے لو اتنا ہی بہت ہو گیا. یہ ان تراض منکم نہیں ہے, یہ زبردستی کا ہے, چل چل اتنا بہت ہوا نہیں تو وہ بھی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ الا ان تکون تجارت عن تراض منکم, دونوں راضی ہیں, اور تجارت والا طریقہ ہے, دونوں راضی ہوں اور تجارت ہو, لیکن اس میں رضامندی وہ ہو جو شریعت کے تابع ہو. ورنہ ایسا نہیں ہو کہ جو ہے آپس میں پیسے ہی کی تجارت ہو جائے اور کہے ٹھیک ہے ہر مہینہ 1,00,000 روپے دے رہا ہوں, 5,000 روپے دے رہا ہوں, 5% ہر مہینہ دینا, تو بھی راضی ہے نا. ہاں دیکھ قرآن میں راضی ہے, قرآن میں راضی کا ذکر ہے, تو کہ میں بھی راضی تو بھی راضی. اب قاضی صاحب کیا بولیں گے؟ رضامندی انسان کی شریعت کے باہر نہیں جا سکتی ہے, انسان کی رضامندی شرعی قواعد کو نگل نہیں سکتی, اتنی بڑی رضامندی وہ نہیں ہوتی. انسان کی رضامندی کیا ہے؟ شریعت کے تابع ہے, شریعت کے تابع ہونے کے بعد پھر وہ راضی ہونا چاہیے. تو کہا اسی لیے تجارت ہونا چاہیے, اور تجارت وہی ہے جو شریعت میں تجارت ہے, نئے کہ منمانی تجارت ہے. تو اسی لیے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے ہڑپ نہ جاؤ. ہاں آپس میں ایک دوسرے کے مال لینے کا طریقہ کیا ہے؟ دو اصول ہیں, تجارت ہو اور ایسی تجارت جو آپس میں رضامندی سے ہو. تو تجارت کی ترغیب اللہ نے دی اور کہا کہ حلال طریقے سے ہونا چاہیے. سورہ نساء نمبر 29, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان روح القدس نفث فی روعی, روح القدس نے میرے دل میں ایک بات ڈالی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے, اللہ کا پیغام ہے, جبریل نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. ان نفس لن تموت حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها, کوئی بھی جان اس کو موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اپنا رزق, اپنی عمر اور اپنا رزق پورا نہ کر لے. جب تک کہ اپنی عمر پوری نہ کر لے, جب تک کہ اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے, کوئی مر نہیں سکتا ہے. بعض لوگ بولتے نا حرام موت مرا, تو حرام موت یعنی کیا؟ ان کے نزدیک اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ موت جو اللہ کے پاس طے تھی اس سے پہلے مر گیا. اچھا تو ایڈوانس میں مر گیا ہے, یعنی فرشتے آ رہے تھے ارے ٹائر بولے تو مر گیا ہے. ایسا ہوتا ہے, کوئی آدمی وقت سے پہلے مر سکتا ہے؟ نہیں مر سکتا. اور پھر عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے ٹائم سے پہلے مر گیا تو اس کی بس تو نہیں آئی, ابھی بس سٹاپ پہ ہی رہتا ہے, یعنی دنیا میں گھومتا رہتا. جو آدمی ایسا مرتا ہے حرام موت, جل کے مرا, گر کے مرا, کود کے مرا, تو وہ نہ اوپر گیا نہ نیچے, وہ بیچ میں گھومتا رہتا, پھر اس کو ادھر دکھ رہا, اس کو ادھر دکھ رہا, اس کو ادھر. اسلام میں عقیدہ باطل ہے. کوئی آدمی چاہے مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, کوئی بھی ہو, مسلمان غیر مسلم, کوئی بھی انسان اس کی موت سے پہلے نہیں مر سکتا ہے. فرشتے آتے لے جاتے اس, اپنے طور پر کوئی گھومتا پھرتا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ کوئی اپنی عمر سے پہلے نہیں مر سکتا ہے, اور کوئی اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مر سکتا ہے. جتنا کھانا ہے کھا کے مرے گا, وہ پی کے مرے گا, جو بھی پینا. فتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اور پابندی اختیار کرو. واجملوا فی الطلب, اور مال کی طلب میں, اپنے رزق کی طلب میں اجمال اختیار کرو, صحیح طریقے سے, جمیل طریقے سے اس کو حاصل کرو, اچھے طریقے سے اس کو حاصل کرو, برے طریقے سے نہیں. حلال سے حاصل کرو، تقوی کے تابع رہ کر اپنا رزق حاصل کرو، حرام سے نہیں. ولا يحملن احدكم ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله. رزق کی طلب میں بھاگ دوڑ کرنا تم میں سے کسی بھی انسان کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اللہ کی معصیت کے ساتھ میں رزق کو حاصل کرے، اللہ کے حرام کیے ہوئے طریقے سے رزق حاصل مت کرو. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی فرما برداری ہی سے حاصل ہوتا ہے. اس کے ضمن میں اہلیۃ الاولیاء میں اس کو ابن سعد نے ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا رزق اللہ کی طرف سے طے ہے اور اس کی عمر اللہ کی طرف سے طے ہے، اب اگر وہ چاہے گا تو حلال سے حاصل کرے گا، چاہے گا تو حرام سے حاصل کرے گا. اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، جب رزق طے ہے تو حلال کے برتن سے لے، حرام کے برتن سے اس کو نہیں لے. اللہ جو دینا ہے وہ ضرور دے گا، لیکن اگر حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اجر ملے گا، حرام سے حاصل کرے گا تو گناہ ملے گا. اسی طرح سے دوسری بات، یہ پہلی بات ہے، حلال سے حاصل کریں، جو بھی تاجر ہے جو بھی بزنس کر رہا ہے حلال. نمبر دو، اپنی جو تجارت ہے اس تجارت کے مسائل کو پہلے سیکھیں اس میں اترنے سے پہلے. بہت سارے لوگ تجارت کرتے بعد میں اچھا حرام ہے، ہزاروں سے لاکھوں سے کما لیتے ہیں، اس کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ یہ طریقے سے کیا ہے، حرام ہے. تو جو بھی آدمی تجارت کرتا ہے اسلام کے اصول تجارت کے سلسلے میں کیا ہیں سیکھے، پھر تجارت میں اترے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول امام ترمذی نے ذکر کیا، صحیح اپنی سنا ترمذی میں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين، ہمارے بازار میں کوئی آدمی تجارت نہ کرے جب تک کہ وہ دین کی سمجھ حاصل نہ کر لے. حلال کیا، حرام کیا، کیسا حلال کیسا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، یہ سارے اصول تجارت کے کیا ہے پہلے سیکھو، اس کے بعد تجارت کے میدان میں اترو. تو ایک آدمی جو ہے اس کو دین سیکھنا چاہیے، تجارت کے اصول سیکھنے چاہیے، اس کے بعد وہ تجارت میں جائے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے کہا یہ حسن الاسناد ہے. تیسری چیز یہ کہ تجارت میں جو آدمی ہے، جاب میں ہے، بزنس میں، جہاں بھی ہے، کام کاج میں ہے، کمائی کر رہا ہے، اس آدمی کو کمائی کو مقصد اپنا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کو ذریعہ بنانا چاہیے آخرت کے لیے. آپ بتائیے ٹرین ہی کو سجاتے بیٹھیں گے تو کیسا ہوگا، اس کو ٹرین میں سے اترنا ہے. ٹرین میں ٹھیک ہے آپ چادر بچھاؤ تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، لیکن ٹرین میں آپ پورا جو ہے گھر ہی بنا لیا اس کو تو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو ایک آدمی دنیا کی کوششوں میں مبتلا ہے، مصروف ہے، وہ آخرت کو یاد رکھ کے چلے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ وہ مرد ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جن کو ان کی تجارت یعنی ان کا خریدنا اور ان کا بیچنا، ان کا خریدنا اور بیچنا ان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکات ادا کرنے سے غفلت میں نہیں ڈالتا. وہ تجارت میں ایسے کھو نہیں جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جائیں، وہ اپنی تجارتوں میں اتنا کھو نہیں جاتے ہیں کہ نمازوں کو برباد کرنے لگ جائیں، وہ اپنی تجارتوں کو اتنا چاہنے نہیں لگتے ہیں کہ پھر مال کا اس میں سے زکات کے طور پر نکالنا ان پر بوجھ محسوس ہونے لگے، بلکہ وہ اپنے مال میں غربا کا، فقرا کا حق بھی جانتے ہیں اور اپنی تجارت کے اوقات میں اللہ کے وقت کا حق بھی جانتے ہیں. تو وقت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں جانتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، مال ہی میں کھو نہیں جاتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جن میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے. تو آخرت کی تیاری کو یاد رکھتے ہوئے تجارت میں بیٹھتے ہیں. وہ اپنی دکان میں بیٹھا ہے لیکن خالی دیکھ رہا نہیں کیا کم ہے کیا زیادہ ہوا، یہ بھی سوچ رہا کہ میری نیکیاں میرے گناہ کا کیا حال ہے، صرف اکاؤنٹ بک لیجر چیک کر رہا ہے، صرف اسی میں صبح شام گزر رہے، نہیں اپنا آخرت کا بھی اکاؤنٹ چیک کر رہا ہے. یہاں نقصان فائدے کی بات کر رہا ہے، وہاں کامیابی ناکامیابی کو بھی سوچ رہا ہے. تو یہ تین باتیں یاد رکھیں جو بھی تجارت اور بزنس اور کمائی میں ہے. ایک، حلال طریقے سے حاصل کرے، اور اس سے بچنے کا طریقہ حرام سے یہی ہے کہ ایک آدمی اس کے مسائل کو جانے، تجارت کے اصولوں کو سیکھے، شریعت میں سارے اصول موجود ہیں، حلال کیا حرام کیا، اور تیسرا یہ کہ اپنی بزنس، اپنا تجارت، مال و دولت کا حاصل کرنا اس کو مقصد نہ بنائے، اس کو مقصد نہ بنائے، سواری کو منزل نہ سمجھ لیں، اس کو یاد رکھیں، یہ سواری ہے، منزل نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، کھا پی کے کیا ہے، پہن اوڑھ کے اچھا آدمی خوش رہے تاکہ اللہ کا دین اس پر چلنا اس کے لیے آسانی اور فراغت ہو، یہ یاد رکھے، اصل دین ہے، اصل مال و دولت اور اسباب نہیں ہے، اس میں کھو گیا تو ناکام ہو گیا۔ تو یہ تین باتیں ہیں جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہم کو دین کی سمجھتا فرمائے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔